المجيبين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين الطيبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. محترم اور عزیز ساتھیوں، میں سب سے پہلے شکر گزار بھی ہوں آرگنائزرس کا جو اس سیمینار کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ فکری لحاظ سے عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی ہے جس کو آپ اپنے سیمیناروں کے ذریعے بہرحال موضوع بحث بناتے ہیں، اور لوگوں کو ضرور جتنی بار بھی سیمینار ہوتا ہے شہید مطہری جیسے عظیم فلسفی نظریہ پرداز سے ان کی واقفیت میں، معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہے۔ تو ایک تو شہید بھی ہیں، یہ ایک بہت بڑی علمی اور فلسفی شخصیت ہے جو مبارزہ کرتے ہوئے شہید بھی ہوئی دشمنوں سے، تو یہ گویا کہ ان کی شخصیت ایک دو آتشہ اور دو چنگ ہے، مثلا یہ صرف ایک ہے۔ اور ان کی جو ان کا جو علم ہے، ان کی جو نظر ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہیں گے کہ وہ ورسٹائل جینیس، یعنی کسی ایک موضوع پر نہیں بلکہ سیاست بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، عرفان بھی ہے، تاریخ بھی ہے، سماجیات بھی ہے، یعنی موضوعات کا تنوع بیش بہا ہے ان کے یہاں، اور اس تنوع کے باوجود بہت ہی خوبصورتی سے نبھاتے ہیں اور بڑے ہی مضبوط دلائل لاتے ہیں۔ سب سے جو ان کی چیزیں اپیل کرتی ہیں وہ یہ کہ وہ خود جس کسی فلسفی یا کسی اہل علم کے نقطۂ نظر پر اعتراض کرنے سے پہلے اس کی نقطۂ نظر میں وزن کتنا ہے اس پہ دلائل جب وہ دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ خود مخالف کے نقطۂ نظر کے دلائل کی حمایت کر رہے ہیں، اور اتنے دلائل دیتے تھے کہ لگتا ہے انسان کو کہ یہ اسی کی دلیل صحیح، وہ یعنی مخالف کے دلائل صحیح۔ پھر ایک بار کافی دلائل دینے کے بعد وہ جب پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیکن اس میں سقم کیا ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اچھا اس میں سقم ہے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ یعنی کانفیڈنس کسی مفکر کا موضوعات پر اس قدر مسلط اور احاطہ ہونا کہ اس نے بہت پہلوؤں پر اس کے غور کر لیا اور مخالف کے دعوے کے حق میں، اس کے نظریے کے حق میں انتہائی مضبوط دلائل کے، شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود اس نظریہ پرداز کو اپنے دعوے یا اپنے نقطۂ نظر کے حوالے سے اتنے دلائل نہ ہوں اس کے پاس۔ مثلا میں نے بارہا دیکھا ہے ختم نبوت میں بھی اور دیگر میں بھی علامہ اقبال پر کی باتوں کو انہوں نے کوٹ کیا اور کہا کہ وہ اس کی یعنی کہ تصحیح کی دلیل یہ ہے، اس نظریے کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے، مثلا عقل اور عشق کی کا موازنہ کرتے ہوئے تو بے شمار دلائل ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کی دلائل سے یہ پوری طرح مطمئن ہیں اور اس کو قبول کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ کافی دیر بعد وہ پلٹتے ہیں کہ لیکن اس میں سکون کیا ہے اور یہ حقیقت سے قریب تر نہیں ہے۔ اس میں علامہ اقبال جیسے عظیم فلسفی نے اس مسئلے کو سمجھنے میں کہاں پر ٹھوکر کھائی، یہ اس کا اعتماد ہے۔ اور خیر وہ اس کی تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا ہوں، وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن اب میں چند معروضات شہید مطہری کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ بہرحال میں پھر اپنے آرگنائزر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے بے بذات اور کم مایا شخص کو اتنی عظیم ہستی کے یعنی کہ فکر پر بولنے کا موقع فراہم کیا۔ بہرحال اس حوالے سے کچھ سیکھنے ہی کا مجھے موقع ملے گا۔ اس لیے کہ جب یہ اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو انسان کچھ اسی بہانے کچھ پھر سے تازہ کر لیتا ہوں کی یادیں. آیت اللہ مرتضیٰ مطہری ایران میں نئے اسلامی شعور اور جدید بیداری کے معماروں میں سے ایک اہم معمار ہیں. آپ 2 فروری 1920 عیسوی میں فریمان نامی شہر میں پیدا ہوئے جو اس وقت ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا، اور مشہد جو کہ شیعہ زائرین نیز دینی علوم کا مرکز ہے سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. آپ کے والد گرامی کا نام محمد حسین مطہری تھا جو نامور عالم دین تھے اور جنہوں نے نجف اشرف سے تعلیم حاصل کی تھی، اور مصر اور حجاز میں فریمان لوٹنے سے پہلے کافی وقت گزارا تھا. آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کے والد اپنے فرزند کے مقابلے میں ایک مختلف ذہن کے مالک تھے. آپ کے والد نامور عالم دین ملا محمد باقر مجلسی کے فریفتہ تھے، جبکہ صاحبزادے جن شخصیات سے متاثر تھے انہیں ماضی کے ایک فلسفی عارف اور عالم دین ملا صدرہ کا نام بہت ہی نمایاں ہے. آپ کے والد آپ کے پہلے استاد بھی تھے، چنانچہ آپ نے اپنی پہلی کتاب داستان راستان اپنے والد گرامی کے نام ہی منسوخ کی. 12 سال کی انتہائی کم عمر میں مرتضیٰ مطہری نے مشہد مقدس کے حوزہ علمیہ میں باضابطہ حوزوی تعلیم کا آغاز کیا جو کہ اس وقت مائل بہ انحطاط تھا. انحطاط کا عمل بعض داخلی وجوہات کی بنا پر تھا اور کچھ شہنشاہ پہلوی اول رضا خان کے جبری اقدامات کی بنا پر تھا جو اس نے تمام ہی دینی اداروں کے خلاف اٹھا رکھے تھے، لیکن مشہد ہی میں مرتضیٰ مطہری نے فلسفہ، کلام اور عرفان سے اپنی محبت کو جلا بخشی، اور یہ وہ محبت تھی جو پوری زندگی ان کے ساتھ رہی، اور اس نے مذہب سے متعلق ان کی پوری فکر کو تشکیل دیا. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جب میں نے مشہد میں اپنے درس کا آغاز کیا تھا اور ابھی ابتدائی درجہ کی عربی سیکھنے میں مصروف تھا. اہل فلسفہ، اہل عرفان اور اہل کلام نے مجھے دیگر دانشوروں اور سائنسدانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ متاثر کیا، حتیٰ کہ اہل ایجاد اور دریافت سے بھی زیادہ. یہ بات طبعی ہے کہ میں ان کے خیالات سے ابھی تک اچھی طرح واقف اور مانوس نہیں تھا، تاہم میں انہیں افکار کی سطح پر اپنا ہیرو خیال کرتا تھا. یہ کتاب ان کی ہے جس میں علل گرائش با معدی گری، یہ ان کی کتاب ہے جس میں منتظر ہیں. چونچہ جس شخصیت نے مشہد میں مرتضیٰ مطہری کو سب سے زیادہ تشویق عطا کی وہ مرزا مہدی شہیدی رضوی کی تھی جو فلسفے کے استاد تھے، لیکن مرزا شہیدی 1936 عیسوی میں وفات پا گئے، جبکہ مرتضیٰ مطہری عمر کی اس حد کو نہیں پہنچے تھے کہ وہ ان کے دروس میں شریک ہو سکتے. شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مرتضیٰ مطہری نے اگلے ہی سال مشہد ترک کر دیا اور حوزہ علمیہ قم میں حصول تعلیم کا ارادہ کر لیا کہ جہاں طلاب کی خاصی بڑی تعداد زیر تعلیم تھی. شیخ عبد الکریم حائری کی شائستہ اور اہل قیادت میں قم ایران کے علمی و اسلامی مرکز میں تبدیل ہونے کی راہ پر گامزن تھا، اور مرتضیٰ مطہری وہاں موجود اہل علم کے ایک بڑے حلقے سے استفادے کی صلاحیت رکھتے تھے. وہاں انہوں نے فقہ اور اصول جو کہ دینی نصاب میں مرکزی اہمیت کے حامل ہیں کا علم آیت اللہ کوہ قمری، آیت اللہ سید داماد، سید محمد رضا گل پیغانی اور الحاج سید صد الدین صدر سے حاصل کیا، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اہم شخصیت آیت اللہ بروجردی کی تھی جو آیت اللہ حائری کے جانشین ہونے کی حیثیت سے حوزہ علمیہ قم کے زعیم تھے. مرتضیٰ مطہری نے 1944 عیسوی میں قم پہنچنے کے ساتھ ہی اپنے اساتذہ سے دروس لینے کا سلسلہ شروع کر دیا اور یہ 1952 عیسوی تک جاری رہا، جبکہ مطہری قم سے تہران چلے گئے. 1952 میں آپ قم سے تہران سے، اس وقت تک وہیں قم میں. اس دوران آیت اللہ بروجردی سے اپنی طویل قربت کی بنا پر مطہری کے دل میں ان کا بڑا احترام پیدا ہو گیا. قم میں اپنے اولین استاد آیت اللہ روح اللہ خمینی کے ساتھ بہت زیادہ قربت اور عقیدت نے بھی مرتضیٰ مطہری کی شخصیت کو ان ایک منفرد جہت عطا کی۔ جب مرتضیٰ مطہری قم پہنچے تو اس وقت امام خمینی ایک جمع سال مدرس تھے، لیکن وہ اپنے تبحر علمی، بصیرت اسلامی کی جامعیت، نیز دوسروں تک اس کے انتقال کے ہنر کے لحاظ سے اپنے ہم عصر مدرسین میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ وہ دروس ان کی صلاحیتوں کے نمایاں مظہر ہیں جو امام نے درس اخلاق کے موضوع پر 1930 عیسوی کی دہائی کے اوائل میں حوض علمیہ قم میں دیے تھے۔ ان دروس نے اپنی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر نہ صرف حوض علمیہ کے باہر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، بلکہ خود حوض علمیہ کے اندر بھی طلاب کی ایک بڑی تعداد ان میں شرکت کے لیے مشتاق رہا کرتی تھی۔ ان دروس نے ان تمام لوگوں پر اپنا غیر معمولی اثر ڈالا کہ جو ان میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جناب مرتضیٰ مطہری کی امام سے ابتدائی شناسائی انہی دروس میں ہوئی۔ آپ لکھتے ہیں، جب میں نے قم ہجرت کی تو میں نے اپنے ذوق کا سامان ایک ایسی شخصیت میں پایا جو مرزا مہدی شہیدی رضوی کے تمام اوصاف کی حامل تھی، علاوہ ان صفات کے جو خالصت ان کی اپنی تھی۔ میں نے درک کر لیا کہ میری روح کی پیاس اس شخصیت سے ابلنے والے پاکیزہ نورانی آبشار سے تسکین پا سکتی ہے۔ اگرچہ میں ابھی تک اپنی تعلیم کے ابتدائی مراحل بھی مکمل نہیں کر پایا تھا اور اس قابل بھی نہیں ہوا تھا کہ معقولات کے دروس کا آغاز کرتا، تاہم اخلاقیات پر جو دروس یہ محبوب ہستی ہر جمعرات و جمعہ کو دیا کرتی تھی، اس کا دائرہ محض اخلاقیات کے خشک علمی مباحث تک محدود نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ دروس عرفان اور معنوی سیر و سلوک کا بھی احاطہ کرتے تھے کہ جنہوں نے مجھے مخمور ہو جانے کی حد تک شیدہ اور فریفتہ کر دیا تھا۔ میں بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دروس میرے اندر سرور و خمار کی ایک ایسی کیفیت پیدا کرتے تھے کہ جس میں پیر یا منگل تک میں مخمور رہا کرتا تھا۔ علمی اور معنوی اعتبار سے میری شخصیت کی جو تعمیر ہوئی، اس میں اہم کردار ان دروس کا ہے جو میں نے اپنے اس استاد ربانی سے حاصل کیا۔ علل گرائش بمات دیگری، 1946 عیسوی کے قریب امام خمینی نے مدرسہ فیضیہ قم میں طلبہ کی ایک مخصوص تعداد کو درس دینا شروع کیا، جن میں مرتضیٰ مطہری اور ان کے کمرے کے ایک اور طالب علم آیت اللہ منتظری بھی شامل تھے۔ یہ دروس فلسفہ کی دو کتابوں سے متعلق تھے، ایک ملا صدرہ کی کتاب اسفار الاربع سے اور دوسری ملا ہادی سبزواری کی کتاب شرح منظومہ سے۔ اس گروہ کے ساتھ دروس میں مرتضیٰ مطہری کی شرکت کا سلسلہ تقریباً 1951 عیسوی تک جاری رہا، جو امام خمینی سے ان کے تعلق میں مزید قربت کا سبب بنا۔ 1946 ہی میں امام نے مطہری اور منتظری کی خواہش پر فقہ اور اصول پر اپنے پہلے رسمی نصاب کی تعلیم دی، جس میں آخند خراسانی کی کتاب کفایت الاصول کے عقلی دلائل پر مبنی باب کو موضوع بحث بنایا۔ مطہری نے اس نصاب کا بہت ہی دقت نظری سے احاطہ کیا، جبکہ وہ آیت اللہ بروجردی کے ساتھ ان کے فقہ کے دروس میں بھی اپنے تمام تر انہماک کے ساتھ موجود رہے۔ دونوں جنگ ہائے عظیم کے بعد کی پہلی دہائی میں امام خمینی نے قم میں کتنے ایسے طلبہ کو تربیت دی جنہوں نے بعد میں چل کر اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کی قیادت کی، لہذا ان شاگردوں کے توسط سے اور براہ راست بھی اس شخصیت کا نقش گزشتہ دہائی کے تمام کلیدی تبدیلیوں میں بہت نمایاں طریقے سے قابل مشاہدہ ہے۔ امام کا اپنے طلبہ کے درمیان کسی سے بھی اتنا گہرا تعلق نہیں تھا جتنا کہ مطہری سے تھا، جس کی گواہی خود امام نے دی ہے۔ روایتی دانش کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے استاد اور طالب علم کے نقاط نظر میں گہرا اشتراک پایا جاتا تھا۔
लुत्फ यह है कि दोनों ही रवायती दानिश के किसी भी तौर असीर नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि दीन इस्लाम को ये दोनों ही एक मुकम्मल निज़ाम हयात व अकीदा के तौर पर देखते हैं और इस दीन के फ़लसफ़ी और इरफानी पहलुओं को भी पूरी तरह अहमियत देते हैं। नीज़ इस्लाहात की ज़रूरत के एहसास के साथ रवायती हौजवी उलूम के मुख्तलिफ पहलुओं से भी गहरी वफादारी को बहुत ज़रूरी ख्याल करते हैं, मगर साथ ही फ़कत इस दायरे में मुक़य्यद और महदूद हो जाने की रविश की भी हौसला शिकनी करते हैं। इमाम खुमैनी और मुर्तज़ा मुतहरी दोनों ही एक जामे माशरती व सियासी तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे और इस हवाले से हिकमत अमली और सही वक्त की इन दोनों को कामिल मार्फत थी। चाँचा मुतहरी समेत इमाम के दीगर करीबी शागिर्दों ने रवायती मजहबी अदारों से बाहर के लोगों तक अपने अफकार के साथ रसाई हासिल की और इस्लाम की तरफ सेकुलर तालीम याफ्ता लोगों की तवज्जो और वफादारी को जज्ब किया। कुम में अपने क़याम के दौरान मुर्तज़ा मुतहरी जिन असाज़ा से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए उनमें एक बड़ा नाम मुफस्सिर कुरान और फ़लसफ़ी आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई का। मुर्तज़ा मुतहरी ने 1950 से 1953 तक अल्लामा तबातबाई की क्लासों में शिरकत की, जिनमें अल्लामा मौसूफ़ इब्ने सीना की किताब शफा पर दर्स दिया करते थे और इसके साथ ही जनाब मुतहरी हर जुमरात की शाम उन मजालिस में भी शिरकत करते थे जो अल्लामा तबातबाई के ज़ेरे निगरानी हुआ करती थी। इन मजालिस का मौजू मादी फ़लसफ़ा हुआ करता था जो रवायती उलमाए दीन का बहुत ही पसंदीदा मौजू था। जनाब मुर्तज़ा मुतहरी ने ख़ुद भी पहले मादी फ़लसफ़े में नाक़िदाना दिलचस्पी ली, ख़ास तौर से मार्क्सिज्म में। इसके बाद जल्द ही वो अकली उलूम की रस्मी तालीम की रविश पर गामजन हो गए। इनकी अपनी याददाश्तों के मुताबिक 1946 ईस्वी के करीब उन्होंने मार्क्सी लिटरेचर का तर्जुमा का फारसी तर्जुमा पढ़ना शुरू किया, जिसे तोदे पार्टी ने शाया किया था, जो कि ईरान में एक अहम इश्तराकी तंजीम थी और सियासी मफहूम में एक तस्लीम शुदा क़ुव्वत थी। अलावा जी जनाब मुतहरी ने तकी आरानी की तसानीफ का भी मुताला किया जो तोदे पार्टी के एक अहम नज़रिया परदास थे। साथ ही मिस्र से शायशुदा अरबी में मौजूद मार्क्सी की किताबों का भी मुताला किया। इब्तदा में उन्हें इन किताबों के मतून को समझने में दुश्वारी पेश आई, क्योंकि वो जदीद फ़लसफ़ी इस्तलाहात से मानूस नहीं थे, लेकिन अपनी मेहनत शाक़ा से जनाब मुतहरी ने मादी फ़लसफ़े के मौजू पर मुकम्मल कुदरत हासिल कर ली। आपने मादी फ़लसफ़े पर अबूर हासिल करने के लिए जर्जिस पुलिज़र की किताब फ़लसफ़े के असूल मुबादी से मदद ली। इस कुदरत की वजह से वो अल्लामा तबातबाई के हलके में एक अहम मुसन्निफ़ के तौर पर शुमार किए गए और बाद में तेहरान जाने के बाद मुतहरी का शुमार मार्क्सिज्म और इस्लाम की मार्क्सिज्म ज़दा ताबीरात के ख़िलाफ़ जंग के एक अहम और मुअस्सर मबारिस के तौर पर होने लगा। 1 अप्रैल मार्क्सिज्म के रद्द में इस्लामी दुनिया में ईरान और ईरान से बाहर भी मुतअद्दिद मज़ामीन तसनीफ किए गए। मतलब आप जानते हैं यहाँ मौलाना मौदूद ने भी मार्क्सिज्म को बहुत तसनीफ़ किए गए, लेकिन इस तरह की तमाम ही तसानीफ में मार्क्सिज्म और मजहबी फ़िक्र अकीदा के माबैन मौजूद वाज़े और आश्कार तनाक़ुज़ात व नाहमवारियाँ नीज़ मार्क्सिस्ट सियासी पार्टियों के दरमियान अदम हमाहंगी और अदम तफावुक से ज़्यादा बाला तर कोई बात नहीं की गई। बहरहाल शहीद मुतहरी के लिए फ़लसफ़ा बतौर एक आलय मुजादला व मुबाहसा या एक शोबे दानिश से कहीं ज़्यादा फजूल तर है। ये मजहबियत का ही एक मखसूस अंदाज है, एक तरीक़ तफहीम है और इस्लाम को मुतशक्किल और मुशक्कस करने का एक तरीक़ा है। शहीद मुतहरी दरहकीकत उस शी फलसफ़ी मबाहिस की रवायत से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका सिलसिला माजी में शेख नसरुद्दीन तूसी तक दराज है, जिन्हें शहीद मुतहरी अपने एक हीरो के तौर पर तस्लीम करते हैं। یہ بیان کے متحرک کا اسلام سے متعلق نقطۂ نظر فلسفیانہ ہے، کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ہاں معنویت اور روحانیت کا فقدان ہے، یا یہ کہ وہ الہامی عقیدوں کو فلسفیانہ تعبیر کے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں اور فلسفیانہ اصطلاحات کو دینی موارد کے تمام شعبوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم و فہم کے حصول کو مذہب کا اولین ہدف اور فائدہ قرار دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ فلسفے کو ایک مخصوص اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں. ان بہت سارے شعبوں میں کہ جن کی کاشت اور آبیاری مذہب کے ادارے نے کی ہے، اس معاملے میں وہ ان بہت سارے دانشوروں سے مختلف ہیں جن کی نظر میں فقہ نصابی تعلیم کا اول کل بھی ہے اور آخری کل بھی ہے. ان کا تجدد پسندوں سے بھی اختلاف تھا، جو فلسفے کو عالم اسلام میں یونانی نفوذ کا مظہر خیال کرتے ہیں. ان کا اختلاف ان تمام لوگوں سے تھا جن کے انقلابی جذبے نے ان کو محتاط فلسفیانہ فکر کے حوالے سے بھی عدم برداشت اور عدم تحمل کا شکار کیے رکھا تھا. وہ مخصوص مکتب فلسفہ جس سے شہید متحری وابستہ تھے وہ ملا صدرہ کا تھا، حکمت مطالعہ کے نام سے معروف ہے، کہ جو عقل، نقل اور عشق کے اشتراک کو حق و حقیقت تک رسائی کا وسیلہ بتاتی ہے. حکمت مطالعہ. متحری ایک پرسکون اور خاموش طبیعت کے حامل فرد تھے، اپنے عمومی اعتبار میں بھی اور اپنی تحریروں میں بھی، حتیٰ کہ جب وہ مجادلہ میں بھی مصروف ہوتے تھے تو مستقل مزاجی کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور ہمیشہ جذباتی اور تضحیک آمیز الفاظ سے گریز کرتے تھے. لیکن ان کی ملا صدرہ سے عقیدت اس حد تک تھی کہ بہت ہی پرجوش طریقے سے ان کا دفاع کرتے تھے، اس طرح کہ ان کے خلاف بہت ہی معمولی اور اتفاقی تنقید بھی برداشت نہیں کرتے تھے. انہوں نے اپنے پہلے پوتے کا نام ملا صدرہ کے نام پر رکھا 1952. اچھا، اور وہ پبلیکیشن جو ان کی کتاب چھاپتا ہے اس کا نام بھی انتشار ملا صدرہ ہے. ازدواج کرنے کے بعد 1952 اس میں شہید محتاری قم سے تہران چلے گئے، جبکہ ان کا قیام قم سے تہران چلے گئے. وہاں ازدواج کرنے کے بعد مدرسہ ماروی میں فلسفے کا درس دینا شروع کیا، لیکن یہ ان کے معلمی کے سلسلے کا آغاز نہیں تھا. شہید نے جبکہ ان کا قیام قم میں تھا منطق، فلسفہ، کلام اور فقہ پڑھانا شروع کر دیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت خود ایک طالب علم تھے. تہران میں شہید متحری کو دینی، علمی اور سیاسی سرگرمیوں کا ایک وسیع تر اور اطمینان بخش میدان ملا. 1954 عیسوی میں انہیں تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات اور اسلامی علوم کے شعبے میں فلسفہ پڑھانے کی دعوت دی گئی، جہاں انہوں نے 22 سالوں تک تعلیم و تدریس کرنے کی خدمت انجام دی. تہران یونیورسٹی میں پہلے تو ان کی جاب کو مستقل کرنے میں تاخیر کی گئی، انہیں پروفیسر کا منصب دینے میں بھی لیت و لال سے کام لیا گیا، اور یہ سب کچھ ان کے حاسد اور سطحی علم رکھنے والے یعنی میڈیوکرس ہمکار اساتذہ کی کرم فرمائی تھی، ان کی کرم فرمائی کے سبب تھا. البتہ اس کے پیچھے سیاسی وجوہات بھی تھیں، جن میں شہید متحری کی امام خمینی سے قربت خاص طور سے قابل ذکر ہے. بہرحال ایسی عظیم شخصیت کی ایک سیکولر یونیورسٹی میں موجودگی اسلام کے فائدے میں بہت اہمیت کی حامل تھی. اس کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ بہت سارے حوزے دینی کا پس منظر رکھنے والے اساتذہ کے اندر یونیورسٹی میں پڑھانے کا شوق پیدا ہوا. لیکن تقریباً صورتحال کسی استثنا کے بغیر یہ تھی کہ اس طرح کا پس منظر رکھنے والے یونیورسٹی اساتذہ نے اپنے امامہ اور قبا میں اسلام کی جہاں بینی کو رد کیا. شہید متحری کی خواہش تھی کہ دینی علوم کو معاشرے میں وسیع تر پیمانے پر عام کیا جائے، اور یہ کہ علماء دین معاشرتی معاملات میں بہت ہی مؤثر ادا کردار ادا کریں۔ ان کی یہی وہ خواہش تھی کہ جو انہیں 1960 میں علماء تہران کے ایک گروپ کی قیادت کو قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ اس گروپ کا نام انجمن ماہانۂ دینی تھا۔ اس انجمن کے ایک رکن شہید آیت اللہ بہشتی تھے اس انجمن کے، جو جنہوں نے بہت آرگنائز کیا چیزوں کو۔ اب ایک بہت ہی اہم ایک تنازع ہے کہ عموماً شہید متحری اور شریعتی کی فکر، تو بہت زیادہ میں کوئی گہرائی سے تو اس میں وہ نہیں لا سکا، لیکن جو کچھ مجھے پڑھ کر کے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا تو وہ میں نے اپنی معروضات ہی سنوں۔ ان دونوں کے مابین دوستانہ اور احترام کا رشتہ تھا، لیکن شہید متحری کو آپ کی تصنیف محمد خاتم پیامبران لکھنے کا مشورہ شریعتی ہی نے دیا تھا۔ جہاں کہیں بھی شہید متحری نے شریعتی کی تصانیف و نظریات پر تنقید کیا ہے وہ بہت ہی ادب اور تحمل سے کیا ہے، اور بین السطور میں، یعنی شریعتی کے نام لیے بغیر کیا ہے۔ لیکن بین السطور سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر مراد جو تنقید کا ان کا نشانہ ہے وہ شریعتی ہے۔ دونوں کا مشترکہ اور اہم ہدف یہ تھا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اسلام کی سمت، یعنی اسلام کا ڈائریکشن عطا کیا جائے، اور ایرانی معاشرے کو ایرانی معاشرے میں اسلامی بصیرت اور اسلام کے جہاں بینی کے مطابق تبدیلی لائی جائے۔ دونوں ہی اس راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ شریعتی کو انگلینڈ میں دوران جلاوطنی شہید کیا گیا، اور شہید متحری کو تہران میں شہید کیا۔ برحال دونوں کے نقطۂ نظر میں بہت نمایاں فرق تھا۔ ایک تو یہ کہ اسلامی دینی منابع اور موارد میں شہید متحری کا علم بہت گہرا تھا، جبکہ شریعتی کا علم قدرے سطحی تھا۔ دینی منابع میں شریعتی کا علم مولانا مودودی اور سید قطب شہید سے بھی کم تر تھا۔ متحری ایک بہت ہی منظم نظریہ پرداز اور فلسفی تھے، جنہوں نے دینی فلسفے میں مضبوط تربیت حاصل کی تھی، جبکہ شریعتی فلسفی اور کلامی علوم کو بہت زیادہ توجہ کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، وہ علمی سے زیادہ جذباتی تھے۔ متحری کی فکر داخلی طور سے بہت مستحکم تھی، اور شریعتی کے علم میں تبدل اور نظر ثانی کو بہت دخل تھا۔ متحری اور شریعتی دونوں ہی مغربی افکار سے اچھی طرح آشنا تھے، البتہ شہید متحری نے مغربی افکار کو عربی اور فارسی ترجمے کے وسیلے سے پڑھا تھا۔ اسلام کے دونوں ہی نظریہ پردازوں نے مغربی افکار پر اسلام کی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن متحری نے اسلام کی فلسفی روایت سے مدد لی ہے، جبکہ شریعتی نے ہمیشہ ایسی اصطلاحات اور ایسے تصورات سے مدد لی جو اسلام دشمنوں کے استعمال میں تھی۔ ایسے تصورات اور ایسی اصطلاحات سے مدد لی جو اسلام دشمنوں کے استعمال میں تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہید متحری علماء دین کی رہنمائی کے کردار کے بہت مضبوطی سے قائل تھے، بہت پرجوش حامی تھے، معاشرے میں علماء دین کی رہنمائی کے کردار کے بہت پرجوش حامی تھے، جبکہ شریعتی اسلام بدون آخند کے مبلغ تھے، اور وہ مغربی یونیورسٹیوں سے فارغ مسلم دانشوروں کو معاشرے کی قیادت ثبت کرنے کے قائل تھے، جس کا نتیجہ ہمیشہ ناکامی پر نکلا۔ خود بازرگان ہوں، چاہے وہ یہاں جماعت اسلامی کے وہ ویسٹرن یونیورسٹیز کے ایجوکیٹڈ اسلامسٹ ہوں، ان لوگوں نے کبھی بھی، یعنی کہ یہ واحد ایران کا انقلاب تھا جس میں آخوند نے، روحانیون نے بہت ہی مبارزانہ کردار کیا، اور اسلام کی روح کو یعنی بہت زیادہ باقی رکھا، اور دشمنوں کی چالوں سے دشمنوں کی اس حکمت عملی کے فرق کو بھی بہت ملحوظ خاطر رکھا. بھلا ایک اچھا آپ امام خمینی آپ کے استاد تھے, کہتے ہیں لوگ کہ شہید مطہری جو ہیں وہ ان کے اندر, سے میں نے کہا کہ بعض لوگوں کا یہ تھا کہ شہید مطہری میں فلسفی اور کلامی عنصر زیادہ تھا, عقلانیت زیادہ تھی اور وہ جو معنوی پہلو تھا وہ کم تھا. حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ آپ علم و منطق اور فلسفے کو بہت اہمیت دیتے تھے, بالخصوص عقل کو حیرت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ شہید مطہری جو عقل کو اتنی اہمیت دیتا ہے, جب یعنی اپنی تدوین کے حوالے سے وہ پہلے جو وصیت کرتا ہے کہ ہمیں روضہ بی بی معصومہ کے احاطے میں دفن کیا جائے تاکہ میری قبر پر زائرین کے پاؤں پڑیں جو کہ اتنا مقدس ہے ان کے نزدیک, تو یہاں کوئی عقلانیت نہیں ہے, یہاں یہ وہی ان کا وہ قلب اور عشق کا پہلو نمایاں ہے. اپنی آخری وصیت میں یہی کیا نا, اور بالآخر ان کو اسی کے مطابق روضہ بی بی معصومہ کے میں کے احاطے میں دفن بھی کیا گیا. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عقل اور قلب یا عشق کی بات ہے, یہ عقل مادی چیز نہیں ہے. عقل کو ہمارے یہاں تشیعوں میں ائمہ سے جو رات نبی باطن کہا گیا ہے, عقل بھی ایک معنوی چیز ہے. البتہ عقل حق و حقیقت تک رسائی میں جو وسیلہ اختیار کرتا ہے وہ استدلال کا, اور قلب یا عشق جو حق و حقیقت تک رہا اس میں جو ہے وہ علم حضوری شہود علم شہودی کا ہے. مثلاً یہ ہے کہ بعض آدمی کی عقل جتنا اس کا پاکیزہ ہوتا ہے اس کی عقل پاکیزہ ہوتی ہے, عقل جو ہے بھانپ لیتی ہے کہ یہ راستہ درست ہے یا نہیں. یہ بالکل یہ بھی مانوی چیز ہے, عقل ایک مانوی وجود ہے اور قلب بھی ایک مانوی وجود. لیکن اب جیسے کہ قلب جو ہے وہ کسی علم حضوری کسی کے قلبی ادراک کہتے ہیں, جیسے کہ مثلا آپ خود اپنے آپ کا جو ادراک رکھتے ہیں وہ ایک طرح خدا کا ادراک کے لیے ایک مثال سی کہ آپ خود اپنا ادراک رکھتے ہیں نا, اپنے دل کی آنکھ سے اپنے آپ کو کسی خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ کہ ہم اپنا ادراک رکھتے ہیں لیکن ہمارا جو ادراک ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں, اپنے سر کو دیکھتے ہیں, اپنی آنکھوں چھو کر اپنے پیر کو. جب ہم سوئے بھاتے ہیں ہمارا جسم متحرک ہوتا ہے, اس وقت بھی ہمیں اپنا شعور ہوتا ہے. بے ہوشی کے عالم میں بھی انسان کو اپنے آپ کا یہ ہوتا ہے. جیسا کہ ابن سینا نے لکھا کہ اگر فرض کیجئے کہ ہمیں ایک ایسی فضا میں معلق کر دیا جائے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں, ہمارے تمام اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہوں اور حرکت نہ کر رہے ہوں, اور کسی بھی طریقے سے یہ نہیں ہو کہ کسی جنبش اور کسی حرکت کے نہیں, ہماری آنکھوں میں ہم کچھ دیکھ نہیں رہے ہوں, کان ہمارے میں ایک ایسی چیز ٹھوس دی گئی ہو کوئی آواز نہیں پڑ رہی, تو کیا اس وقت ہمیں اپنے آپ کا احساس نہیں ہوگا؟ نہیں, اس وقت بھی ہوگا. تو یہ ایک قلب انسان کا خود اپنے وجود کا جو احساس ہے یہ قلبی مشاہدہ اور ادراک ہی ہے. تو اس طرح کے قلبی مشاہدے کو وسعت دی جائے تو اس طرح عرفا جو ہیں وہ بہت سارے ایسے مشاہدات کر لیتے ہیں اپنے. تو بظاہر علم اور قلب میں اتنا فاصلہ نہیں ہے, البتہ علم جو ہے وہ اپنے اطمینان کے لیے استدلال کی راہ اختیار کرتی ہے, اور قلب جو ہے اپنی گویا کے اطمینان کے لیے علم حضوری اور شہود کا, یہ ہے فرق. چنانچہ اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے امام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, امام کے حکم پر یہ کرتے ہیں, وہ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے. اچھا, ایک دوسرا گروپ جو مطہری کا دشمن بنا وہ ایک پروگریسیو اسلام کے ہیں. پروگریسیو اسلام میں وہی شریعتی کے جو وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ شریعتی کے ہم ماننے والے ہیں, اور مسئلہ لیکن اس میں یہ تھا کہ صحیح بات ہے کہ جس طرح سے سر سید اور ان کے ہم خیال لوگوں نے چاہا کہ بہت ساری ایسی ایک معذرت خواہانہ دین کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ, اور ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ مثلا کہ وہی الہی اس کو کس طریقے سے اس کو ریشنلائز کریں, کس طریقے سے اس کی توجیہ کریں, تو انہوں نے ان چیزوں کو کہ عجیب و غریب توجیہ کریں. تو اس طرح وہ پروگریسیو اسلام کے جو حامل لوگ تھے بظاہر تو کہتے تھے کہ ہم شریعتی کے ماننے والے ہیں، حالانکہ شریعتی ایسا نہیں تھا، وہ دین کے مانوی پہلو کو پوری طرح سمجھتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ اور جو البتہ وہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اصطلاحات اور بعض تصورات جو ہیں نا وہ ان کے استعمال کرتے تھے جو خود اسلام کے دشمنوں کے استعمال میں تھے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں تھی۔ بہرحال لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ اور اپنی شریعتی سے قربت ظاہر کی، جس کی وجہ سے شریعت کا امیج بھی ڈیمیج ہوا۔ ان یہ وہ ضد انقلاب طبقہ تھا، یہ وہ مجاہدین خلق کا طبقہ تھا جو چاہتا تھا کہ جو مانوی چیزوں اس کی بھی مادی توجیہ کر لی جائے۔ تو اسی طرح کے لوگوں کا ایک فرقان نامی گروہ تھا جو جس نے ان کو شہید کیا۔ تو یہ اب 1 اپریل 1979 کو اسلام کے دشمنوں نے اس عظیم استاد کو گھات لگا کر شہید کر دیا، وہی فرقان نامی گروہ جو پروگریسیو اسلام کا دائی تھا، یعنی اسلام کی مادی توجیہ پیش کرتا تھا۔ آپ نظریات کی راہ میں انحراف کو روکنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ امام خمینی نے نوجوانوں کو شہید کی کتب کا مطالعہ کرنے کی خصوصی تاکید فرمائی۔ ایک اعلامیہ میں امام نے فرمایا، منطق ملت ما منطق قرآن است، میری ملت کی منطق قرآن کی منطق ہے، انا للہ و انا الیہ۔ اور اب یہ ایک آخری چیز جو جب شہید مطہری کو روضہ معصومہ کے قم کے احاطے میں دفن کیا گیا تو امام خمینی اعلانیہ روئے اور انہیں اپنا پسر عزیز قرار دیا اور کہا کہ وہ میری زندگی کا حاصل تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ میرا پارائے تن تھا۔ لیکن امام نے اپنے توصیفی کلمات میں یہ بھی نشاندہی کی کہ شہید مطہری کے قتل سے نہ ہی ان کی شخصیت محو ہوگی اور نہ ہی انقلاب کا عمل رکے گا۔ آپ کے الفاظ کا ترجمہ ہے امام کو نے کہ بدخواہوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ مطہری کے سفر ملکوتی سے اس کی اسلامی شخصیت، اس کا فلسفہ اور اس کے علم و دانش سے ہم محروم نہیں ہوں گے۔ قتل و خون کا سلسلہ اسلام کے عظیم لوگوں کی اسلامی شخصیت کو تباہ کرنے کی توانائی نہیں رکھتا ہے۔ اسلام اپنے محبوب افراد کی قربانیوں اور شہادتوں سے پروان چڑھا ہے۔ اپنے زمانۂ نزول سے آج تک شہادت اور شجاعت اسلام کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہی ہے۔ یہ امام خمینی کے الفاظ تھے اس وقت سے۔ دوسری بات یہ کہ اب جو ان کی تصانیف ہیں وہ ایسے تو بہت ساری تصانیف ہیں ان کی، لیکن میں نے بعض کا مثلا کہ میں خود متاثر ہوا شہید کی، کہ اس وہ انسان کامل سے بہت ہی زیادہ اس کتاب نے متاثر کیا۔ اور بھی تصانیف اسی طریقے سے سیر و سلوک ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ البتہ جو بہت سارے لوگوں نے بعض لوگوں کی رائے میں ہے کہ عدل الہی بہت اچھی کتاب ہے، ممکن ہے کہ مطلب کہ واقعی مباحث تو اس میں بہت سارے، لیکن اس شاید اس کا اردو ترجمہ میں نے دیکھا، میں نے فارسی میں نہیں کوشش کی ہے، تو بہت اردو ترجمہ بہت ادق ہے۔ مسئلہ حجاب یہ بہت ہی، نظام حقوق زندر اسلام، آشنائی با علوم اسلام، مقدمہ بر جہاں بینی اسلام، یہ بھی بہت اچھی کتاب، مقدمہ بر جہاں بینی اسلام۔ ان تمام کتابوں کے مضامین اسلام کا صحیح اور منظم فہم عطا کرنے اور اسلامی معاشرے کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ واہ خدا نمان۔